السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، فقد أذلكم شهر عظيم، شهر مبارك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، شعبان کا مہینہ آخری تاریخوں میں ہے اور الحمدللہ بڑا ایک عظیم بابرکت مہینہ رمضان مبارک اس کی آمد آمد ہے. انشاءاللہ آج جیسے کہ اعلان ہوا، خصوصی ایک نشست ہے کہ جو موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ چند سوالات کے ذیل میں ان کے جوابات ہیں کہ جو ہم حاصل کریں گے. کہ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس ماہ مبارکہ رمضان مبارک کا استقبال وہ کس طرح سے کیا کرتے تھے. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کون سی فیوز اور برکات ہیں، رحمتیں ہیں، اور کون سے اعمال پر بڑے بڑے اجور کا وعدہ ہے کہ جو کہ بندہ مومن سے کیا ہے. یہ انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہم حاصل کریں گے. اسی طرح سے یہ بات بھی ہم دیکھیں گے کہ اتنی فیوز و برکات اس ماہ مبارکہ ہی میں کیوں، کوئی دوسرا مہینہ کیوں نہیں اس اعتبار سے چنا گیا، رمضان المبارک ہی کے مہینے کو چنا گیا کہ اتنی فیوز و برکات اس میں رکھ دی گئیں. لہذا اس کا بھی جواب انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. باقی یہ ہے کہ جو فیوز و برکات اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ میں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے، رب کائنات نے اپنے بندوں کے لیے ان فیوز اور برکات کو سمیٹنے کا کیا اہتمام ہے کہ جو کہ فرمایا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو کہ بنتا ہے. اس کا بھی جواب انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. باقی یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا، کیا کیفیت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، اس کا بھی جواب انشاءاللہ آج کی نشست میں آ جائے گا. باقی دو عبادات جو کہ بڑی عظیم عبادات ہیں اس ماہ مبارکہ میں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم سمجھ لیں گے. اور آخر میں پھر ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ ان فیوز و برکات سے اگر کوئی شخص محروم رہ گیا خدا نخواستہ، تو پھر اس کی جو بدنصیبی ہے ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی. تو یہ بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ جو بھی پانچ چھ سوالات ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں حاصل کر لیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ ہمارے لیے اسوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام امور میں آئیڈیل ہیں ہمارے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اسوہ قرار دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس ماہ مبارکہ رمضان مبارک کا جو استقبال ہے وہ کس طرح سے ملتا ہے، یہ پہلا سوال ہے. اس کا جواب ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ضمن میں پہلی بات تو یہ نوٹ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ جو کہ ہمیں ملتی ہے اس ماہ مبارکہ کے استقبال کے ذیل میں، اور یہ دعا ہے کہ جو آپ رجب کا چاند دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اس سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ ہے اس ماہ مبارکہ تک پہنچنے کی وہ بھی آپ محسوس کریں گے. یعنی رجب دو مہینے پہلے، رمضان مبارک کے شروع ہونے سے دو مہینے پہلے، یہ مسند احمد کی روایت میں یہ دعا منقول ہے کہ آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے اور رب کائنات سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، یعنی صحت اور عافیت نصیب فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یہ وہ تڑپ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی صورت میں زبان مبارک سے جاری ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے، اور ابھی بھی اس سنت پر انشاءاللہ ہم عمل کر لیں گے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ دعا کیجئے، رجب گزر چکا ہے، شعبان کی چند ساتیں ہیں، کہ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں جو بھی یہ ساتیں شعبان کی رہ گئی ہیں اس میں برکت، صحت اور عافیت نصیب فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک جو ہے وہ پہنچا دے۔ اسی طرح سے ایک بڑا طویل خطبہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس خطبے کے جو راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امام بیہقی رحم اللہ نے اس خطبے کو، طویل خطبے کو شعب الایمان میں جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور اس خطبے سے آپ اندازہ کریں گے کہ کس طرح سے رمضان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی ذہن سازی وہ فرمایا کرتے تھے، کہ تاکہ رمضان کے مہینے سے پہلے ہی وہ پوری ذہن سازی کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ اس رمضان میں داخل ہوں، اور تاکہ اس کی جو فیوز و برکات ہے وہ پہلے سے وہ اویئرنیس ان کے سامنے وہ آ جائے، اور تاکہ وہ اس کے لیے محنت کر سکے اور ان تمام فیوز و برکات کو صحیح طور پر سمیٹ سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کی آخری تاریخ، یعنی یہ بھی ایک الحمدللہ سنت ہے کہ جس کو ہم الحمدللہ اس پر عمل کر رہے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ شعبان کی آخری تاریخ میں اپنے ساتھیوں کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فقال یا ایہا الناس فقد اظلکم شہر عظیم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں، تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، تم پر سایہ کیا چاہتا ہے۔ یہ ذل کا لفظ عربی میں سائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سائے کی اہمیت سے یقیناً وہ شخص اچھی طرح سے واقف ہے، اور خاص طور پر جو 14 سال پہلے کے اسفار ہوا کرتے تھے وہ آج کی طرح تو نہیں ہے، آج تو جو ہے وہ بڑی یعنی گاڑیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں کہ جو کہ سائے میں ہمیں سفر ہماری منزل تک پہنچا دیتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ذرا لق و دق وہ صحرا کا تصور کیجئے 14 سال پہلے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں تو ایک اونٹ پر، گھوڑوں پر جو ہے وہ سفر ہوا کرتے تھے، اس وقت سواریاں منہ تھیں، اور یہ ہے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں ایک مسافر ہے کہ جو کہ سفر کر رہا ہے، آج بھی یہ کیفیات ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر ایک طویل سفر طے کرنے والا تپتی ہوئی دھوپ میں وہ ایک درخت کے سائے میں جب وہ سایہ اسے نصیب ہوتا ہے اور اس میں وہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا ہے، تو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ ایک سکون، ایک راحت محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے لیے یہ ذل کا لفظ استعمال کیا کہ فقط اظل لکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا بابرکت مہینہ سایہ کرنے والا، یعنی تم اس کے سائے میں آ جاؤ گے تو تمہیں راحت اور سکون ہے کہ جو کہ نصیب ہو۔ پہلی بات، یہ تقریباً آپ نوٹ کرتے جائیں گے، کوئی 15 فضیلتیں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل خطبے میں ہمارے سامنے رکھی۔ پھر مزید آپ نے فرمایا کہ شہر المبارک، یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ برکت کے لفظ کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی شے کے اندر ایک خیر جو پوشیدہ ہے اس کو، اس کا برآمد ہو جانا، اس کا ظاہر ہو جانا۔ تو لہٰذا ان معنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بندہ مومن کے اندر جو بھی خیر ہے وہ برآمد ہوتا، اور یہ ہے کہ چھوٹے بلکہ یعنی شر سے جو ہے وہ بچاؤ کا معاملہ، حفاظت کا معاملہ، نیکی کی طرف خیر کے امور میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کا معاملہ، یہ وہ خیر ہے کہ جو کہ خاص اس ماہ مبارکہ میں آپ کو ایک فضا ہے کہ جو کہ ملتی ہے۔ اسی طرح برکت کا لفظ دوسرے معنوں میں بھی ہم بخوبی جانتے ہیں، یعنی برکت کہتے ہیں، ہم یہ لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب اگر ہم کوئی 10 افراد کو کھانے پر بلائیں، 20 افراد آ جائیں، اور 10 افراد کا کھانا 20 کو کفایت کر جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں، میں کھانے میں کیا ہو گئی، برکت ہو گئی، یعنی کم شے وہ زیادہ کو کفایت کر گئے۔ ان معنوں میں بھی آپ دیکھیں گے، ابھی ہم وہ پڑھ رہے ہیں، آگے الفاظ آ جائیں گے، کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے رکھے، یعنی بندہ مومن کم عمل کرتا ہے اس سے بڑے بڑے خیر ہیں کہ جو کہ برآمد ہو جاتے ہیں، اور اس خیر کے پہلو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اجور میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا شہر المبارک وجہ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اگلی بات کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے یہ کون سی رات ہے, یہ شب قدر کی رات ہے. شب قدر کون سی رات ہے, رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات. لہٰذا اس کو ہزار مہینوں سے بہتر, سورہ قدر میں بھی ہم پڑھتے نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ وہ رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یہاں ایک کوشچن مارک اپنے ذہن میں رکھیے گا, ایک سوال یہاں پر بھی بنتا ہے کہ بھئی یہ ہزار مہینوں سے بہتر اس شب قدر کو کیوں قرار دیا گیا, اس کا جواب آگے آ جائے گا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ اس کی ایک رات وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. پھر اس ماہ مبارکہ میں دو متوازی عبادات کا تذکرہ ہے کہ جو کہ فرمایا گیا بڑی عظیم عبادات ہیں. فرمایا کہ جعل اللہ قیامہ فریدہ و قیام لیلہ تطوعا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے دن کے روزے کو فرض عبادت قرار دیا. روزے کی فرضیت کیوں کی ہے اس کا مقصد آگے انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے. اور نمبر دو, رات کا جو قیام ہے اس کو بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا. یہ رات کا قیام کون سا ہے رمضان مبارک میں, کہ جو نماز تراوی میں ہم 20 رکعت میں قیام کر کے اور کیا سن رہے ہوتے ہیں, کیا سماعت کرتے ہیں, قرآن مجید. تو لہٰذا یہ ہے کہ دن کے روزے کو فرض اور رات کا جو قیام ہے اس کو بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے. پھر فرمایا کہ جو کوئی بھی اس ماہ مبارکہ میں خالصتاً اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک نفل عبادت انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نفل کا اجر, وہ نفل کے جو کس مہینے میں انجام پایا گیا, رمضان کے مہینے میں, اللہ تعالیٰ اس ایک نفلی عبادت کا اجر غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر ہے کہ جو کہ عطا فرماتا. یہ ہے اصل میں وہ خیر و برکت کے جو کہ اس ماہ مبارکہ میں فیوز و برکات اللہ نے بندہ مومن کے لیے رکھی ہیں. نفلی عبادات چاہے وہ نماز سے متعلق ہے اور جتنے بھی کوئی نفلی عبادات ہوں, لہٰذا یہ ہے کہ کوئی ایک نفل انجام دیا جائے گا رمضان میں تو آپ سوچئے کہ غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر اس کا کیا ہے اجر ہے. ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ بھئی ہم تو رمضان میں نوافل کیا, ہم تو فرض عبادات بھی ہیں کہ جو کہ انجام دیتے, تب یعنی جب اللہ کے رسول ایک نفل کا اجر ایک فرض کے برابر قرار دے رہے ہیں تو پھر فرائض بھی ہم ادا کرتے ہیں تو فرض کا اجر کتنا ہوگا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ومن ادا فریدتن فی کانا کمن ادا سبعین فریدتن فی ما سوا, کہ جو کوئی بھی اس ماہ مبارکہ میں ایک فرض عبادت, چاہے وہ نماز و روزہ و زکات کے متعلق ہو, چاہے وہ اور دیگر کوئی فرض, جیسے زکات ہے فرض ایک عبادت ہے, لہٰذا یہ ہے کہ وہ مال دیا جاتا ہے, خاص طور پر زکات اسی مہینے میں نکالی جاتی ہے, لہٰذا جو کوئی بھی فرض عبادت انجام دے گا تو اللہ تعالیٰ غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اس ایک فرض کا اجر ہے کہ جو بندے کو عطا فرماتے ہیں. یہ ہے وہ فضیلتیں کہ جو کہ اس ماہ مبارکہ کی ہیں. پھر آپ نے مزید فرمایا اس ماہ مبارکہ کی مدہ کرتے ہوئے کہ وہ شہر الصبر و صبر ثواب الجنہ, یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ کیا ہے جنت ہے. یعنی صبر ایک معنی میں تو ہمیں پتہ ہے اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ صبر ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کیا کون سا صبر ہے, یعنی روزانہ رمضان میں 29-30 دن روزے کی حالت میں 14-15 گھنٹے جو بھی روزہ کی ڈیوریشن ہوتی ہے اس میں ہم کن چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں, ہم جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں, نفسانی خواہشات سے بچ رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. لہٰذا ایک صبر ہے کہ جو کہ یہ سمجھ میں آتا ہے ہم اسی اچھی طرح سے واقف ہیں, وہ ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک صبر مزید ہمیں کرنا ہے اور جس کی طرف میں خصوصاً توجہ دلاؤں گا, اور وہ ہے ایٹیٹیوڈ پر صبر, اپنے مزاج پر صبر. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان روزانہ روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو لہٰذا اس کی وجہ سے کچھ چڑچڑا پن ہے کہ جو کہ اس کے مزاج میں آ جاتا ہے, اور اس کے اظہار جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں باہر, خاص طور پر کراچی کی ٹریفک ہے, اپنی گاڑی ہے تو ٹریفک جام ہو گیا, بس میں سفر ہے تو کسی کی کونی لگ گئی, کسی کا پاؤں پڑ گیا, اور عموم میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گالم گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے, پھٹ پڑتے ہیں روزے کی حالت. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس مزاج پر بھی ہمیں صبر کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور تم سے کوئی گالم گلوچ کر دے تو لہٰذا یہ ہے کہ تم اس سے کہو کہ انی صائمن, یہ اخلاقی تعلیم اسے دو. دو دفعہ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے کہو کہ جو تم سے جھگڑا کر رہا ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. کیا مطلب ہے کہ بھائی ویسے ہی یہ گالم گلوچ مناسب بات نہیں, لیکن یہ کہ خاص رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یہ زبان سے یہ برے الفاظ نکالنا کہ بھائی یہ روزے کا تو کم از کم خیال رکھو، یہ اخلاق کی تعلیم ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں، کتنے ہی ہیں کہ جو کہ اللہ کے بندے پورے جو ہے وہ دن روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن بھوک پیاس کے سوا انہیں کچھ نہیں حاصل ہوتا، کیونکہ اس روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے بھی رہ رہے ہیں، تکلیف بھی جھیل رہے ہیں، لیکن گالم گلوچ بھی چل رہی ہے، حرام خوری بھی چل رہی ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے روزے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ پر بھی صبر کرنا ہے. یہ مزاج کی جو تلخی ہے، نہ صرف یہ کہ ہمیں باہر اس مزاج کو کنٹرول رکھنا ہے اور رحماؤ بینہم کی کیفیت کو پروان چڑھانا ہے، بلکہ گھر کے اندر بھی ایسا نہ ہو کہ گھر باہر تو صبر کر کے آئے، لوگوں کے کڑوے کسیلی باتیں سن کر آئے، ایم ڈی کی جو ہے وہ ڈانٹ سن کر آئے، اور سارا نزلہ جو ہے وہ گھر پہ آ کر جو ہے وہ بیگم صاحبہ بچوں پر نکال دیا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ گھر پر بھی جو ہے وہ ہمیں مزاج پر صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اور بہرحال یہ صبر ہم کریں گے خاص رمضان میں، اور ویسے بھی صبر کا جو عموم میں بدلہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، صبر کا بدلہ وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ یہ صبر کی کیفیت کی جو پوری زندگی سے عبارت ہے یہ بندہ مومن کی صبر، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرمائے. پھر مزید مدح ہے اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. اور بالکل بجا فرمایا، یہ ہمدردی غمخواری آپ کو اس ماہ مبارکہ میں بہت زیادہ آپ کو ملے گی. ایک پورا انوائرمنٹ ہے کہ جو کہ کریٹ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب میں اور آپ خود 14-15 گھنٹے روزے کی کیفیت میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو پھر ایک دم سے ہمیں خیال آتا ہے واقعتاً صحیح معنوں میں ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا کہ جو غیر رمضان میں بھی ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے انہیں ملتی ہے. ہم تو 3 وقت کیا بلکہ اس سے زیادہ بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں. رمضان میں تو کیفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور غیر رمضان میں بھی یہ کیفیت ہوتی، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا بھوکے پیاسے جو بھی قحط کے معاملات. تو لہٰذا یہ ہے کہ جب یہ خود بھوکا پیاسا انسان رہتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یعنی صدقات اور خاص طور پر زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ، راشن کی تقسیم کا معاملہ، غریبوں کی مدد کا معاملہ، یہ ہمدردی اور غمخواری ہے کہ جو خاص اس ماہ مبارکہ میں آپ دیکھیں. تو الصادق المصدوق کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بجا فرمایا وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. پھر مزید فرمایا دیکھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ مومن کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے تھے. قرآن مجید سے، سیرت سنت سے ہم جتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو شریعت کی جو بھی اصطلاحات ہیں وہ بھی بڑی محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں. رزق کا مفہوم جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو فوراً ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں، یہ بھی رزق ہے. لیکن رزق صرف یہی نہیں، بلکہ جتنے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، کوئی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ رزق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو خاص بندہ مومن کے رزق میں اللہ اس ماہ مبارکہ میں اضافہ کرتے ہیں. دیکھیں مادی رزق کی اگر بات کی جائے تو بلا شبہ اس میں بھی ہمیں اضافہ نظر آتا ہے. سحری اور افطار کے موقع پر ایسی ایسی چیزیں دسترخوان پر سجی ہوتی ہیں کہ جو غیر رمضان میں اس کی طرف نہ رغبت ہوتی ہے نہ کبھی ذہن میں خیال آتا ہے، لیکن رمضان میں سحری اور افطار کے موقع پر مادی رزق میں بھی بلا شبہ اضافہ ہوتا ہے. لیکن خاص جس رزق میں آپ محسوس کریں گے بندہ مومن کے رزق میں اضافہ، وہ ہے روحانی رزق. روحانی رزق کیا مراد ہے؟ کہ ایک بندہ مومن کے اندر شر سے بچاؤ اور خیر کی طرف میلان، یہ وہ رزق ہے روحانی کی جس میں آپ کو اضافہ نظر آئے گا. وہ بندہ کہ جو 11 مہینے مسجد کا رخ نہیں کرتا، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے وہ بندہ بھی آپ کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا، کوئی خیر کے کام کرتا ہوا نظر آئے گا. تو بلا شبہ بندہ مومن کے مادی رزق میں بھی اللہ اضافہ فرماتے ہیں اور یہ روحانی رزق میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. پھر روزہ افطار کرانے والے کا جو اجر ہے، 3 اجور اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، 1 اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، 2 جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کے لیے جاری فرما دے گا، 3 روزے دار کے برابر روزہ افطار کرانے والے کو اجر اللہ تعالیٰ دے گا. روزے دار کے اجر میں سے کچھ نہیں لے گا، کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ روزے دار کے برابر روزہ افطار کرانے والے کو اجر ملے گا. کتنے اجور ہیں؟ روزہ افطار کرانے کے 3 اجور ہیں. اچھا اب یہاں پر ذرا یہ جو خطبے کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان جیسے اور بھی کچھ اصحاب جب وہ موجود تھے، ان کا تعارف بڑا قیمتی ہے. یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو اصحاب یعنی فقرا صحابہ میں سے، یعنی ان میں سے کچھ ہیں کہ جو کہ اصحاب صفا میں سے. اور یہ کون تھے اصحاب صفا؟ کہ جو پوری زندگی اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی جو ہے وہ اقامت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ. اچھا، یہ ذہن میں کبھی خیال نہ آئے معاذ اللہ کہ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جو دنیا میں معاذ اللہ فیل ہو گئے، کچھ کر نہیں سکے تو دین میں جو ہے وہ آ گئے. یہ تو ہمارا ٹرینڈ ہے، یہ تو ہم نے اپنا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے کہ چار بچوں میں سے تین قابل ہے تو وہ دنیا میں کھپے، ایک بچہ معذور ہے تو وہ مدرسے میں یا دین کے لیے جو ہے وقف کر دیا جائے. یہ ہمارا جو ہے مزاج ہے، یہ دین کا مزاج نہیں. دین کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک یعنی وہ کوالٹیز جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو بندے مومن کے اندر ہونے چاہیے، وہ معیار ہے کہ جو کہ چاہتا ہے، عظیم قربانیاں جو ہے وہ چاہتا ہے، پرسنالٹیز چاہتا ہے، بہترین صلاحیتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ اگر دنیا میں آگے نکلتے تو خوب کما لیتے، کیا کچھ نہیں کما لیتے، لیکن اپنے آپ کو وقف کیا ہے دین کی خاطر. اچھا، اب یہ وقف کیا تو اب معاش کا کوئی یعنی باقاعدہ بندوبست نہیں تھا، تو لہٰذا کہیں سے کچھ آ گیا ہے تو کھا لیا ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے کچھ دے دیا گیا تو کھا لیا گیا، ورنہ اکثر جو ہے وہ یعنی بھوکے پیاسے رہتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اصحاب صفہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر بے ہوش ہو کے، غشی تاری ہوتی تھی، ہم بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ پڑا، لیکن ہماری یہ کیفیت بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی. اب یہ وہ صحابہ کرام ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت ابو ہریرہ، یہ سب موجود تھے. جب انہوں نے افطار کرانے کا اجر یہ تین اجور سنے، اور افطار کرانے میں تو لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ یعنی کوئی چیز رکھی ہوئی ہو پاس، یا کچھ پیسہ جو ہے وہ پاس ہو، ان کے پاس تو تھا نہیں، تو لہٰذا اب یہ تڑپ کر جو ہے وہ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس تو اکثر کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں. اب دیکھیں سوال کا مقصد کیا تھا، سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا آخرت میں ہماری گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی، جہنم سے آگ سے خلاصی کا پروانہ ہمارے لیے نہیں، روزے دار کے برابر اجر ہمارے لیے نہیں. یہ تڑپ کیوں صحابہ کرام کے اندر تھی؟ کیونکہ ان کی زندگی کی چیک لسٹ پر سب سے ٹاپ پر پرائیورٹی پر کیا تھی، وہ آخرت تھی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ ان کے جو خیالات تھے، جو تھاٹس تھے، وہ کیا کریٹ ہوتے تھے کہ بھائی میں آخرت میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، دنیا تو کسی طرح گزر جائے گی، یہ تو بہت عارضی ہے، آخرت پیش نظر. آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے، آج دنیا ہماری چیک لسٹ میں سب سے اوپر ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ آج ہماری تفکرات کیا ہیں کہ بھائی پی پی ایل کے شیئرز ہیں ابھی میرے پاس ہیں، وہ کتنے جو ہے وہ کب یہ ڈبل ہوں گے، کب میں کون سے اور شیئرز لوں تو یہ میرا جو بھی سرمایہ ہے وہ کیپٹل وہ سرپلس ہو جائے، ملٹیپل ہو جائے، یہ وہ تفکرات ہیں کہ جو آج ہماری ہے، کیونکہ شارٹ سائٹڈنیس ہے نا، یعنی دنیا ہمارے پیش نظر ہے، آخرت کو ہم بالکل غافل ہو گئے. تو لہٰذا یہ وہ فرق ہے کہ جو یہاں پر ہے. تو یہ تڑپ اٹھے صحابہ کرام کے، اللہ کے رسول آخرت میں ہمارے لیے یہ اجور نہیں ہوں گے کیا؟ اب دیکھیں یہ صحابہ کرام اس جیسے اللہ کے رسول کس طرح سے ان کو تھامتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوتی اللہ حال الثواب، کہ اللہ تعالیٰ یہ تین اجور ان کو بھی عطا فرما دے گا، من فطر صائما، کہ جو کسی روزے دار کو یعنی افطار کرا دے، علی مزقۃ لبن او شربت من ماء، لسی یعنی دودھ کے ایک گھونٹ پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر بھی. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ لسی یا پانی کے ایک گھونٹ پر بھی یہ افطار یعنی اجر عطر فرمانے پر قادر. اب یہاں پر ذہن میں خیال آئے گا کہ پانی اور لسی کے گھونٹ پر اتنا بڑا اجر، تو یہ بھی سوچ لیجئے کہ یہ لسی یا پانی کے گھونٹ کی بات نہیں ہے، اصل بات جو ہے وہ خلوص ہے، اخلاص ہے. اگر بندے کے عمل میں خلوص ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی تو دیکھ نہیں رہا، کوالٹی دیکھ رہا ہے، معیار دیکھ رہا ہے. لہٰذا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر وہ للہیت ہے اس کے عمل میں، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے اجر پر بڑے اجور یعنی چھوٹے عمل پر بڑے اجور عطا فرمانے پر قادر ہے. اور دوسری جو بھی ایکسٹریم ہمارے معاشرے میں دو ہے نا، دو انتہائے، اس کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ایک انتہا یہ ہے کہ بھائی یعنی کچھ لوگ ہیں منکرین سنت، یہ بہت بڑا فتنہ ہمارے معاشرے میں، چٹکیوں میں ایسی حدیث کو اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اتنا چھوٹا سا عمل اور اتنا بڑا اجر، لسی اور پانی کے گھونٹ پر جو ہے وہ گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے. اب یہ چٹکیوں میں اس مزاج کے ذریعے سے یہ تصدیق کا نشانہ ہے کہ جو کہ بناتے ہیں شریعت کو کھلواڑ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم کیا ہے اور کیفیت یہ ہے کہ بس ایک تھال ہے کہ جو کہ سجایا گیا اور اس میں چیزیں جو ہے وہ رکھی گئیں کھانے پینے کی اور مسجد کے امام کو دے کر اور بس سمجھے کہ اب تو بیڑا پار ہو گیا, اب تو ساری رشوت سود خوری اور حرام خوری سب جو ہے وہ اس پر پردہ ڈل گیا. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. درمیان کی راہ ہے کہ جو کہ ہمیں پیش نظر رکھنی ہے اور وہ کس طرح سے سامنے رکھی جائے گی. یہ سوچیں کہ یہ سب سے پہلے جو اجور بیان کیے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجور, یہ سب سے پہلے کس کو سنائے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے کس کو سنائے جا رہے ہیں؟ سامنے کون تھے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ اجمعین. ان کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو دو دو چار کی طرح ایک شے واضح ہوگی کہ وہ فرائض پر عمل کر رہے تھے 100%. تو لہٰذا اللہ تعالی ان کے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجور کا اعلان کر رہا ہے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ یعنی فرائض جو ہے وہ دور کی بات ہے, ہم تو نفلی عبادات سے بھی جو ہے وہ پریشان ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. فرائض تو دور کی بات ہے, یعنی اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے جو ہے محفوظ فرمایا. تو یہ وہ جو درمیان کی کیفیت ہے نا, یہ ہمیں ذہنوں میں رکھنی چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا کہ جو لسی پانی کے گھونٹ پر بھی, یعنی وہی بات کہ یہ پانی اور لسی کے گھونٹ کی بات نہیں, یہ خلوص کی بات ہے. ورنہ اگر خلوص میں یعنی عمل میں اخلاص نہیں ہے تو آپ یقین مانیں کہ کوئی شیرٹن میں کوئی عثمانی ریسٹورینٹ میں افطار ڈنر پارٹی کر دے اور بڑے بڑے افسروں کو جو ہے وہ بلا لے اور ذہن میں یہ ہو کہ بھائی وہ فلاں فلاں افسر کی جن کے پاس میری فائلز پھنسی ہوئی ہیں کام نکل جائے گا, پارٹی افطار ڈنر جو ہے وہ کرا کے کام میرا نکل جائے گا, فائل میری پھنسی ہوئی نکل جائے گی. تو یہ وہ الٹیریئر موٹیوز ہیں کہ اگر جو کہ عمل میں آ گئے اگر خدا نہ خواستہ تو بڑے سے بڑا عمل زیرو سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ خلوص اور للہیت ہے. اللہ تعالیٰ میں یہ للہیت نصیب فرمائے. اور مزید آپ نے فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کراتا ہے, کوئی صاحب استطاعت ہے اللہ نے مال دیے وسعت دیے کسی کو پیٹ بھر کر افطار کرا دے تو ایسا اجر اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ واقعتاً اس کو لوٹنے کا دل کرتا ہے. فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوض شربتن, کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے حوض, کون سا حوض؟ حوض کوثر. اس سے ایسا سیراب کریں گے اسے کہ لا یسمعو, کہ پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی, حتی یدخل الجنہ, یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ ہے وہ اجر کسی کو پیٹ بھر کر افطار کرانا. اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ افطار کرانا اس میں بھی للہیت کا معاملہ ہونا چاہیے. آج بھی ایک ریس ہے کہ جو کہ چلی ہوتی, مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی یہ نمود اور نمائش اور دکھاوے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ دکھاوا تو بڑے سے بڑے عمل کو جو ہے وہ بالکل زیرو کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. یہ نیکی کا معاملہ تو بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمود و نمائش سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ جس نے پیٹ بھر کر افطار کرایا تو میرے حوض سے اللہ تعالیٰ اسے سیراب کرے گا, اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. باقی اس ماہ مبارکہ کے جو تین اشرے ہیں ان کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں. اللہ کے رسول نے بیان فرمائے آخر میں, فرمایا کہ اس کا جو پہلا اشرہ ہے وہ رحمت کا اشرہ ہے, دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ, تیسرا اشرہ جہنم سے آگ سے خلاصی کا اشرہ. یعنی سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ اگر ایک بندہ سچی نیت سے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں ماہ مبارکہ میں رمضان میں اللہ کو راضی کروں گا نیک اعمال کر کے گناہوں سے بچ کے, تو پہلے ہی عشرے سے اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے کہ جو کہ نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہے. مزید وہ محنت کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش فرماتے ہوئے اسے گناہوں سے بھی بخشتے ہیں, اور تیسرے عشرے میں مزید وہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے خلاصی کا بھی پروانہ جاری فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محنت اور یہ جذبہ جو ہے وہ رمضان مبارک میں نصیب فرمائے, سستی سے محفوظ فرمائے. پھر آپ نے فرمایا آخر میں کہ جو کوئی اپنے مملوک اپنے ماتحت کے کام میں تخفیف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ بخش دے گا, اسے بھی جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لے گا. یعنی اپنے مملوک اپنے ماتحت, یعنی یہ اونر جو بھی کمپنی کے ہیں مالکان ہیں, ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح دیکھتے بھی ہیں کہ بعض مالکان جو ہے وہ ڈیوٹی آرز میں جو ہے وہ کچھ تخفیف کر دیتے ہیں, کچھ ہاف کر دیتے ہیں, کوئی اور دیگر کاموں میں تخفیف کا معاملہ کر دیتے ہیں خیال کرتے ہوئے روزے دار کے حوالے سے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اور جہنم کی آگ سے خلاصی. اچھا یہ مملوک صرف کمپنی کا کوئی اونر اس کے امپلائیز ہی ہیں یا کچھ اور بھی ذہن جاتا ہے؟ دیکھیں گھر میں بھی ہمارے ماتحت ہم تو سربراہ خاندان ہیں نا. اگر کوئی سربراہ خاندان ہے تو اس کے ماتحت کون ہے؟ اس کی بیوی, اس کے گھر والے ہیں. لہذا ادھر بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے کام میں تخفیف کے حوالے سے. اب ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک میں سربراہ خاندان کی طرف سے اہلیہ کو جو ہے وہ پوری لمبی لمبی لسٹ ہے جو کہ سحری اور افطار کے حوالے سے تھما دی گئی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ خواتین پورا پورا دن وہ چولہے کے سامنے جوتی بھی ہوتی ہیں, اور یہ ہے کہ وہ افطار اور سحری کے حوالے سے تیاری چل رہی ہوتی ہیں اور کوئی تخفیف کا معاملہ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ساری لسٹیں ہیں کہ جو کہ اور تقاضے ہیں کہ جو کہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تخفیف ہمیں گھر میں بھی جو ہے وہ کرنی ہے اپنے اہلیان کے حوالے سے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً جو یہ طویل خطبہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھا ہے, اس سنت پر عمل کیا, اللہ تعالی سے دعا کیجئے اس سنت کے حوالے سے بھی وہ اجر ہے کہ جو کہ ہمیں نصیب فرمائے. اب اندازہ کر رہے ہیں شعبان کے آخری تاریخ, رمضان ابھی نہیں آیا, اور کس طرح سے ذہن سازی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی کر رہے ہیں. یہ وہ استقبال تھا رمضان مبارک. ایک استقبال ہے کہ جو کہ آج ہو رہا ہے, ایک استقبال یہ تھا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا. آج ہم استقبال کیسے کرتے ہیں؟ اکثریت الا ماشاءاللہ. رمضان جیسے قریب آتا ہے ہوتا کیا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت کہ رمضان آنے والا ہے؟ جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ آسمان پر پہنچ جاتی ہیں, ارے پتہ چلتا ہے کہ وہ رمضان قریب ہے. ٹھیک اسی طرح سے جو ہے وہ اور چیزیں ہیں کہ جو کہ اس میں قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, اور بھی بہت ساری یعنی کاروباری ذہنیت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب پلاننگ چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی ذرا 5 روزہ تراوی کرا کے اور بس قرآن جو ہے وہ ختم کرایا جائے, اور 25 دن پھر کیا کیا جائے, لوگوں کو لوٹا جائے. اب یہ کاروباری ذہنیت ہے. او بھائی یہ 5 روزہ 10 روزہ کبھی تراوی آپ خود جا کے ذرا اٹینڈ کریں, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے حافظ کی طرف سے کہ وہ یعلمون اور تعلمون کی سوا کچھ نہیں سمجھ میں آتا. میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں, حرام غلطیاں قرآن کی وہ لازمی ہوتی, صرف یعلمون تعلمون آخر میں سمجھ میں آ رہا ہوتا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ کسی دنیاوی کتاب کے ساتھ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں اتنی تیزی کے ساتھ کوئی کتاب پڑھائی جائے تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پروفیسر کے حوالے سے کیا خیال کرے گا, احمق اور پاگل قرار دے گا نا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے, اتنی تیزی سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ کام ہو رہا ہوتا ہے 5-10 روزہ میں, اور پھر بقیہ 20 اور 25 دن کیا کیا جا رہا ہوتا ہے, کاروبار جمائے ہوئے اور عوام کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے, قیمتیں جو ہے وہ آسمان پر. تو بھائی یہ ایک استقبال رمضان تھا جو اللہ کے رسول کا تھا, ایک آج ہمارا ہے الا ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں واقعتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے استقبال فرمایا, اللہ تعالی ہمیں بھی کسی درجے میں یہ توفیق نصیب فرما دے. سوال اگلا یہ ہے جو شروع میں میں نے آپ کے سامنے سوالات رکھے ہیں, اگلا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ اتنے فیوز و برکات اللہ تعالی نے رمضان میں رکھے ہیں, تو خود اللہ نے کوئی اپنے بندوں کے لیے کوئی اہتمام کیا ان کو سمیٹنے کے لیے؟ بالکل کیا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ بخاری کی بھی روایت ہے اور دیگر روایات بھی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے رمضان مبارک داخل ہوتا ہے یا رمضان مبارک آتا ہے, جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. تمام شیاطین جنات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جھگڑ دیتا ہے, ان کو قید کر دیا جاتا ہے. سب سے بڑا دشمن میرے اور آپ کا کون ہے؟ ازل سے جس کی ڈکلیئر وار ہے میرے اور آپ کے خلاف, وہ شیطان ہے, ابلیس. اور وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے اپنا جو ہے وہ ڈیرہ ڈال کے. لہذا یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ حفاظت اللہ تعالیٰ اس میں فرما دیتے ہیں, شیاطین جنات کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ خاص اہتمام کی جو کہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک منادی ندا دینے والا وہ اعلان کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کرنے والے تو آگے بڑھ, اے شر کے طالب تو پیچھے ہٹ, تو اس شر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر, پیچھے ہٹ جا, چھوڑ دے. یہ ہے وہ ماحول, یہ ہے وہ یعنی کیفیت کے جو کہ اللہ کی طرف سے خاص اہتمام اپنے بندوں کے لیے ہوتا ہے. اب اتنی فیوز و برکات, اتنا اہتمام اللہ کی طرف سے, لیکن پھر بھی اگر ہم سستی کا مظاہرہ کریں, اور یہ کہ غفلت کا مظاہرہ کریں تو پھر تو وہی بات ہوگی نا کہ جو شاعر نے ایک شعر میں وہ بات کہی ہے کہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز پھر بھی جس نے کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. یعنی وہ دہقان کا تصور کیجئے کہ موسم بھی سازگار ہے اور یعنی مٹی بھی سونا اگلنے کے لیے تیار ہے, موسم اچھا پانی بھی وافر ہے مٹی بھی زرخیز پھر بھی جس نے کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان ہے. کسان اب اتنے سازگار ماحول میں یعنی لحاف اوڑھ کر اور جو ہے وہ لمبی تان کے سو جائے غفلت کا مظاہرہ کرے تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فیوز و برکات رمضان کی رکھی اور ہم سستی کا مظاہرہ کریں اور بالکل جو ہے وہ سست پڑھ کے جو ہے وہ اور بالکل جو ہے وہ رمضان کو گزار رہے ہوں رسائل میں اور دیگر خرافات میں یا لمبی لمبی جو ہے وہ سو کر. اب ذرا غور کیجیے اللہ کے رسول کا اپنا کردار کیا تھا رمضان میں. بخاری کی روایت ہے کہ جب بھی رمضان آتا تھا جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر پورے قرآن کا دورہ کرتے تھے اور جب آپ کا آخری سال تھا وصال کا اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے دو مرتبہ ہے کہ جو کہ قرآن کا پورا دورہ کیا. یہ تو ایک کیفیت ہے رمضان کے حوالے سے. پھر نمبر دو ہمیں یہ ملتا ہے راوی کہتے ہیں کہ آپ سب سے بڑھ کر سخی انسان تھے لیکن جیسے رمضان آتا تھا آپ کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا اور انہوں نے مثال دی کہ تیز چلتی ہوا سے بھی زیادہ آپ دوسروں کو بھلائی پہنچانے میں تیز ہو جایا کرتے. یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے رمضان کے حوالے سے. اور جہاں رمضان کی دیگر فضیلتیں ہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رمضان ہے وہ کیسے گزرے ہیں. وہ اتنے ایکٹیو گزرے ہیں دین کی اقامت کے لیے جو ہے وہ کوشش میں گزرے ہیں. آپ اس سے اندازہ کیجئے سیرت تو ہم پڑھتے ہیں حق و باطل کے درمیان پہلا مارکا وہ کون سا مارکا ہے سن 2 ہجری میں کیا نام ہے اس کا غزوہ بدر. اور غزوہ بدر ہم سب جانتے ہیں کون سے رمضان کو 17 رمضان کو جو ہے وہ غزوہ بدر ہو رہا ہے. رمضان میں حق و باطل کے درمیان پہلا مارکا کفر و اسلام کے مقابل جو ہے نا یہ اور کتنی زبردست اسٹانڈنگ وکٹری ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی. پھر وہ موقع بھی یاد کیجئے سن 8 ہجری میں وجال حق و دحق الباطل حق آ گیا باطل مٹ گیا کیسے فتح مکہ اور وہ بھی کدھر ہے کس یعنی مہینے میں ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں فتح مکہ اتنا زبردست جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ رمضان تھے کہ جو کہ اللہ کے رسول کے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پورا ایک الگ موضوع ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سیرت سے ہم نے سمجھا سوالات جو بھی ہم نے شروع میں کیے تھے اٹھائے تھے اس کے جوابات ہمیں مل رہے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اتنے فیوز و برکات کے لیے رمضان کو کیوں چنا اللہ تعالیٰ نے ذی‌قعدہ میں کیوں نہیں اتنے فیوز و برکات رکھیں اور دیگر مہینوں میں کیوں نہیں رکھیں رمضان کا مہینہ کیوں. تو اس کا بھی جواب خود آئیے ذرا قرآن سے دیکھتے ہیں. میں نے وہ آیت شروع میں تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 جس میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں کیا نازل کیا گیا قرآن نازل کیا اور یہ قرآن کیا ہے ہدل للناس. اس کا جو پرپز آف ڈیسنٹ ہے یعنی مقصد نزول قرآن کیوں نازل کیا گیا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے. اور وہ بینات من الہدا والفرقان اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کے کھلے کھلے دلائل موجود ہیں. لہذا یہ سوال کا جواب ہمیں ملا کہ اتنی فیوز و برکات اس ماہ مبارکہ میں اس لیے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کا آخری کلام قرآن ہے کہ جو کہ نازل ہو. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن اتنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی دولت ہے. کئی دفعہ یہ موضوع ہم نے پہلے بھی سمجھا ہے کہ کسی کی بھی نسبت قرآن سے کسی درجے میں بھی ہو جائے اس کی قدر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. کسی بھی شے کی قرآن سے کسی بھی درجے میں نسبت جڑ جائے منسلک ہو جائے تو اس شے کی قدر و قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. یعنی میں آپ کو سمجھاؤں کہ جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن نازل ہوا کون حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں کیا بنایا گیا فرشتوں کا سردار. جس نبی پر قرآن نازل ہوا کون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انبیاء کا سردار بنا دیا گیا. جس مہینے قرآن نازل ہوا کون سا مہینہ ابھی ہم نے پڑھا رمضان کا مہینہ اسے مہینوں کا سردار بنا دیا گیا. جس رات قرآن نازل ہوا قرآن کے نزول کے دو درجے ہیں نا، ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل. انزال کیا ہے؟ ایک ہی رات میں یک دم لوہے محفوظ سے اس آسمائے دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جو ہے پورا پورا نازل کر دیا اس آسمائے دنیا پر. پھر اس آسمائے دنیا سے 610 عیسوی سے 632 عیسوی کے دوران قلب محمدی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر جو ہے وہ اترے، اور قلب محمدی نے روح امین سے جبرائیل علیہ السلام سے یہ قرآن ریسیو کیا. یہ قرآن کے دو درجے ہیں. تو لہذا ایک ہی رات میں، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں یکمشت جو ہے وہ نازل کیا. تو اس رات کی اہمیت کتنی دو چند کر دی گئی، ہزار راتوں سے بہتر اسے قرار دے دیا گیا. اب وہ دیکھیں، وہ جو کوئسچن مارک ہم پہلے چھوڑ کر آئے تھے وہ اس طویل خطبے میں کہ یہ لیلۃ القدر اس کو ہزار مہینوں سے بہتر کیوں قرار دیا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کون سا کلام نازل ہوا؟ قرآن ہے کہ جو کہ نازل ہوا. اچھا، یہ صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوا، مختلف روایات ملتی ہے کہ جو دیگر کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، زبور، یہ سب جو ہے وہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے مختلف تاریخوں میں، قرآن بھی جو ہے وہ اس میں نازل ہوا. اچھا، جس خطے میں قرآن نازل ہوا اسے دیگر خطوں پر فضیلت دے دی گئی. یہ خطہ کون سا ہے؟ حجاز کا علاقہ ہے، مکہ، مدینہ، سراؤنڈنگ ایریاز. ایک نماز آپ ادھر پڑھیں، ایک نماز آپ خانہ کعبہ میں پڑھیں، ایک لاکھ نمازوں کا اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خطے میں قرآن نازل ہوا. جس امت کو قرآن کی ذمہ داری دی گئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 آپ جا کے دیکھیں، کنتم خیر امہ، اسے بہترین امت قرار دے دیا گیا. بخاری کی روایت میں جس شخص نے قرآن کو سیکھا سکھایا اسے بہترین انسان اللہ کے رسول قرار دے رہے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو کہ قرآن سیکھیں اور سکھائیں. جس محفل میں قرآن سیکھا سکھایا پڑھا پڑھایا جائے، مسلم کی روایت میں اس محفل کی قدر و قیمت دو چند ہو جاتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان محفل والوں پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں. اللہ اپنے مقربین کی محفل میں ان محفل والوں کا ذکر فرماتے ہیں. تو یہ ہے وہ کیفیت کہ کسی درجے میں بھی نسبت قرآن مجید سے ہماری ہو جائے، لہٰذا اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ شب قدر اسی لیے کہا گیا، اس کی قدر ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی بڑھا دی قرآن کے نزول کی وجہ سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کہ جو کہ وہ فیوز و برکات اس رمضان کے مہینے میں کیوں؟ تو قرآن کی وجہ سے ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدل الناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو، رہنمائی یعنی راہ کو نمایاں کرنا. یعنی شہرہ پر ایک مسافر ہے کہ جو کہ سفر کر رہا ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، اسے روشنی چاہیے. وہ روشنی یا لائٹ ویکلز کی صورت میں ہوگی، یا اگر کار ڈرائیو کر رہا ہے تو کار کے ہیڈ لائٹس ہوں گی. گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ بغیر روشنی کے چل نہیں سکتا. تو لہٰذا وہ روشنی کیا کرتی ہے؟ وہ اس راہ کے مسافر کو بتاتے ہیں، بھائی یہاں اسپیڈ بریکر آ رہا ہے، آگے اپنی گاڑی کو سلو کرو، یہ گھڑا ہے یہاں سے، اس گاڑی کو بچا کے یہاں سے نکلو. تو ہم بھی ایک راہ کے مسافر ہیں، ہماری منزل کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا اور آخرت ہے، جنت کا حصول ہے. اور اس تک پہنچنے کے لیے ہم اس راہ کے مسافر ہیں کہ جس میں قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی یہ شیطان نے یہاں گھڑا کھودا ہے رشوت کا، سود خوری کا، زنا کا، بے حیائی کا، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یہاں سے نکل رہا ہے. یہ ہے وہ رہنمائی، یہ ہے سراپا ہدایت ہر گوشے کے لیے قرآن مجید. اور بہرحال یہ ہے کہ قرآن، یعنی رمضان المبارک، اگلا جو سوال ہے کہ دو بڑی عظیم عبادات اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ میں رکھی ہیں رمضان میں، دن کا روزہ ہے، رات کا قیام. روزے کی حکمت کیا ہے؟ ذرا آپ نوٹ کریں، میں اگر آپ سے سوال ہی کی صورت میں پوچھوں کہ بھئی کیا وہ شے ہے، اس کا کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کہ روزے میں جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق سے پہلے تو ہم وہ کھانے پینے کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے ہم فوراً سے جو ہے وہ ہاتھ روک لیتے ہیں انہی چیزوں سے جو ہم تھوڑی دیر پہلے کھا رہے تھے، حلال چیزیں، اور پھر غروب آفتاب تک ہم ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. سوال ہے کیوں؟ کیوں نہیں ہاتھ لگاتے؟ وہی چیزیں جو تھوڑی دیر پہلے حلال تھیں اب وہ حرام ہو جاتی، ہاتھ نہیں لگاتے، کھاتے پیتے نہیں اللہ کے حکم سے. تو جواب یہی ہے، اللہ کا حکم ہے. اور یہ روزے کی حالت میں ہمیں ایک جو پریکٹس کرائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پوری زندگی ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کو حاکم مان کے اپنے اس کے حکم کی تعمیل کرنی، اسی کے حکم کی تعمیل کرنی. تو یہ وہ یعنی پریکٹس ہے کہ جو کہ جس طرح سے فوجی کو مستقل ڈرل کرائی جاتی ہے چاہے وہ اس کی زندگی میں جنگ آئے نہ آئے، لیکن اسی طرح سے 11 مہینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ تیار کرتا ہے 29-30 دنوں میں اللہ کے حکم کی تعمیل. اور دوسری مقصد یہ ہے کہ بھئی جب تم نے 29-30 دن حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو 11 مہینے تم حرام چیزوں سے بھی بچ سکتے ہو. حلال چیزوں سے بچنا مشکل ہے، روٹین میں وہ استعمال ہونے والی چیزیں. جب تم پورے 29-30 دن 14-15 گھنٹے حلال سے بچ گئے تو 11 مہینے تم اب حرام سے بھی بچ سکتے ہو جن سے بچنا ہے لازمت. یہ ہے وہ روزہ کہ جس کی حکمت ہے. اور رات میں کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سن رہے ہیں، اور یہ قرآن کی سماعت ہے، یہ قرآن جو کہ ہدایت ہے. نماز تراویح میں اب آخری ایک روایت ہے، میں اس کو سنا کے بعد مکمل کر لیتا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے، یہ دونوں عبادات دن کا روزہ اور رات میں جو یہ قرآن ہم سن رہے ہیں، روزے قیامت اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں عبادات یا دونوں چیزیں روزے قیامت اللہ کے حضور سفارش کریں گے اپنے بندے کے. روزہ آ کے یہ کہے گا اللہ سے، رب سے، کہ اے میرے رب، میری وجہ سے اس نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا، نفسانی خواہشات سے روکا، تو میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما. کس کی شفاعت ہے یہ؟ روزے کی. یہ روزے کی شفاعت تو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے حکم سے ہم کھانے پینے نفسانی خواہشات سے بچ رہے ہوتے. لیکن اگلا سنیں، اگلی شفاعت وہ کس کی ہے؟ قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ میری وجہ سے اپنی اس نے نیند قربان کی، تو میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیشفعان، روزے اور قرآن دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کی جائے گی. جیسے میں نے عرض کیا، روزے کی شفاعت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ جو قرآن نے شفاعت کی ہے کہ اللہ میں نے اس، یعنی اس بندے نے اپنی میری وجہ سے نیند قربان کی قرآن کی وجہ سے، تو کیا واقعتاً ہماری رمضان میں ہماری راتیں، ہماری نیند قربان ہوتی ہے قرآن کی وجہ سے؟ یعنی قرآن کدھر ہے؟ نماز تراویح میں. دن میں روزہ ہے، روزے کی شفاعت سمجھ میں آ گئی، لیکن نماز تراویح میں قرآن، کیا اس کی وجہ سے نیند قربان ہوئی؟ خاص طور پر کراچی والوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، اصول تو میجورٹی پر بنتے ہیں نا، ورنہ بعض یقیناً ایکسیپشنز ہوں گی، کچھ لوگ جلدی سونے کے بھی عادی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اکثریت کا معاملہ کیا ہے کراچی والوں کا؟ ہماری، ہم سوتے کب ہیں رمضان میں بھی؟ عموم میں 12-1 بجے سے پہلے نہیں سوتے. ورنہ میں تو اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاؤں، دورہ تجمہ قرآن کر کے کوئی رات کے 2 بجے واپسی ہو رہی ہوتی ہے، تو میں نے انہی فٹ پاتھوں پر گلیوں میں لوگوں کو رات کے 1-2 بجے لوڈو کھیلتے ہوئے، کیرم کھیلتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا، فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے. اتنے قیمتی ساتھیں ان خرافات میں برباد کی جا رہی ہوتی. تو نیند تو قرآن کے ساتھ نہیں ہماری جو ہے وہ قربان ہوئی، قرآن کے ساتھ تو ہم نے صرف 1.25 گھنٹہ لگایا. یعنی عام جو تراویح جو مروجہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر 9 بجے جو ہے وہ ہم تراویح شروع کریں تو میکسیمم کتنے دیر میں فارغ ہو جائیں گے؟ 1.25 گھنٹہ. 10-10 بجے فارغ. سونا کب ہے؟ 12-1 بجے سے پہلے نہیں. تو اب یہ 10-10 بجے سے اور یہ دو ڈھائی گھنٹے ہیں، یہ کدھر ہمارے برباد ہوتے ہیں؟ چند مثالیں تو میں نے آپ کو دی، ورنہ گھر میں جو ہے وہ یعنی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وہ ٹرانسمیشن ہے کہ جس میں گویوں کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہی ہوتی، وقت کی بربادی خرافات دیکھتے ہوئے. یا دوست احباب ہیں کہ جو کہ گپ شپ کرنے کے لیے واک پر نکل جاتے ہیں اور بس گھوم گھام کے جو ہے وہ ٹائم برباد کیا جا رہا تھا. تو نیند تو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی قربان. یہ وہ کوشچن مارک ہیں. اچھا، پھر عام مروجہ تراویح میں ایک اور کوشچن مارک لگتا ہے کہ جب ہم رمضان میں 20 رکعت میں قرآن کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اللہ ماشاءاللہ اکثریت کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے؟ ایون میں عرض کروں آپ کو کہ حافظ جو سنانے والا ہے، اللہ ماشاءاللہ اکثریت کا معاملہ یہ کہ خود بھی جو ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور سماعت کرنے والے بھی جو پیچھے مقتدی ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اور جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ 10 تراویوں کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم سہارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پانی کی تلاش میں ہوتے ہیں. کیونکہ وہ بوریت جو ہے وہ ایک دم سے طاری ہونا شروع ہو جاتی. لائیو تراویح ہم دیکھتے ہیں حرم سے, اس میں جو ہے وہ امام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن سناتے سناتے ایک دم سے جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے, آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عربی ہیں, قرآن ان کی زبان میں اترا, ان کو وہ تاثیر سمجھ میں آ رہی. کیا ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں نماز تراویح میں؟ بلکہ ہمیں تو جمائیاں آ رہی ہوتی. کیفیت یہ, اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا ہدایت نامہ ہے, اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے. تو قرآن کا مقصد تو تھا ہدایت, تو نماز تراویح عام مروجہ, اس میں ہدایت بھی نہیں مل رہی, کوئسچن مارک. قرآن کی شفاعت, نیند بھی قربان نہیں ہوئی, سوا ایک گھنٹے میں ہم فارغ سونا 12-1 بجے, تو لہٰذا نیند بھی قربان نہیں ہوئی. تو لہٰذا اب یہ دو کوئسچن مارک جو لگے, اب ایسا نہیں ہے کہ اسلاف نے اس پر کبھی سوچا نہیں ہے. اسلاف کی تو بات ہی کیا تھی, یعنی اسلاف میں تو ایسی ایسی عظیمتیں ہیں اور داستانیں ہیں کہ بھائی پوری پوری رات اسلاف ہمارا, امام شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کو دیکھیں, آپ سیرت پڑھیں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی, یعنی یہ واقعات ہیں, پوری پوری رات قرآن کے ساتھ جو ہے وہ بسر ہوتی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہم سب کے ستارے ہیں, آئیڈیل ہیں, اللہ کے رسول نے ستارے کہا ان کو اسٹارس. روایت میں آتا ہے کہ وہ طویل قیام اللیل کرتے تھے قرآن کے ساتھ رمضان میں, اور جب گھروں کو لوٹتے تھے تو اپنے یعنی جو بھی ملازمین ہیں ان کو کہتے تھے کہ بھئی جلدی کرو کہیں سحری فوت نہ ہو جائے. اتنا طویل قیام کر کے جو وہ لوٹتے تھے اور جلدی جلدی سحری کرتے تھے, اتنا طویل قیام. تو بہرحال یہ ہے کہ 1984 یہ بہت ہی یعنی اس برے عظیم میں خاص طور پر پاکستان کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے استاد محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو, 1984 میں یہ پہلا موقع ہے پاکستان میں الحمدللہ, اور یہ اسلاف کے کام ہی کو زندہ کرنا ہے. یہ خیال ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں آیا کہ بھئی یہ جو دو کوشچن مارک ہیں, نیند بھی قربان نہیں ہو رہی رمضان میں قرآن کے ساتھ, ہدایت بھی نصیب نہیں ہو رہی, تو کیوں نہ ایسا کریں کہ جو 20 رکعت تراویاں ہم پڑھتے ہیں 4-4 رکعت کر کے, تو کوئی 4 رکعت سے پہلے اس مقام کا کوئی ترجمہ اور کوئی خلاصہ تشریح مختصر وہ لوگوں کو سنا دے, پھر ہم امام سے کھڑے ہو کر ان 4 رکعت میں اس مقام کو سنیں. تو لہٰذا اب ہدایت بھی مل رہی ہے, پہلے سے پتہ ہو گیا کہ بھئی کیا کیا ہدایت اس میں آئی, اور لازم بات ہے ہر 4 رکعت سے پہلے ترجمہ اور تشریح ہوگی. تو کیا خیال ہے باپ کا, اب یہ 1.25 گھنٹے میں فارغ ہوں گے؟ نہیں, بلکہ اب 4 گھنٹے بھی لگتے ہیں, 5 گھنٹے بھی لگتے ہیں. تو لہٰذا 1984 میں مسجد جامع القرآن لاہور, وہاں سے یہ دورہ ترجمہ قرآن کے ٹائٹل سے یہ کام شروع ہوا الحمدللہ, اور اللہ نے اتنی پذیرائی ڈاکٹر صاحب کی اس کام کو دی کہ ڈاکٹر صاحب تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن اسی کام کی وجہ سے, اور یہ تو کام دورہ ترجمہ قرآن کا, یہ تو ایک سنگھائی میل ہے اس رجوع الی القرآن تحریک کا, کہ جس کے آپ کو مائل سٹونز بہت سارے ملیں گے. یہ قرآن اکیڈمیز کا قیام, انجمن خدام القرآن ان کا قیام, اسی طرح سے یعنی حلقہ ہائے دروس قرآنی رمضان میں یہ دورہ ترجمہ قرآن. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو سارے وہ سنگھائے میل ہیں کہ جو کہ آپ کو ملیں, رجوع الی القرآن کورسز کا جو ہے وہ انعقاد ان اکیڈمیز میں. تو بہرحال یہ ہے کہ رمضان مبارک میں یہ کام شروع ہوا 80s میں, ڈاکٹر صاحب پھر کراچی بھی آئے, 3 دفعہ قرآن مجید کا یہ دورہ کراچی میں بھی ڈاکٹر صاحب نے مختلف سالوں میں کیا, پھر آہستہ آہستہ ہونے کی زندگی میں شاگرد ان کے جو ہے وہ بنتے گئے, اور انہوں نے بھی یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھانا شروع کیا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب شعور جب تھا مجھے, تو مجھے یاد ہے کہ کراچی میں کوئی اس پلیٹ فارم سے کوئی 3-4 مقامات پر 3-4 مدرسین تھے کہ جو کہ اویلیبل تھے, لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کام میں مزید تقویت دے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, صرف شہر کراچی میں 46 مقامات پر یہ دورہ ترجمہ قرآن اور خلاصہ ہائے مضامین قرآن کی نشستیں, کہ جو کہ اس دفعہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ منعقد ہو رہی ہیں, اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. اور صرف کراچی نہیں بلکہ کراچی سے جتنے بھی معروف شہر ہیں, آپ ویب سائٹ ہماری جا کے دیکھیں, کوئی 500 سے زائد مقامات پر بلا مبالغہ یہ نشستیں ہیں کہ جو کہ منعقد کی جا رہی ہیں, اور یہ کہ باہر ممالک میں بھی الحمدللہ جہاں کہیں بھی ڈاکٹر صاحب کے شاگرد وہ رہے وہاں پر ابھی موجود ہیں, وہ اپنے اپنے کیفیت میں یہ پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارمز جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں, بہت بزرگوں کو سنا کہ بھائی پوری زندگی گزر گئی ہم قرآن کا ترجمے کے ساتھ جو ہے مطالعہ نہیں کر سکے, تشریحات کے ساتھ متعلق نہیں کر سکتے. تو بھائی یہ تو مواقع ہیں, جو رمضان پہلے گزر گئے گزر گئے, سستی میں اور بے توجہ جو بھی رہی وہ رہی, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. بھائی نزول قرآن کا مہینہ ہے رمضان, تو اسلاف بھی پوری رمضان کی ساتھیں وہ اکثر و بیشتر قرآن کے ساتھ گزارتے تھے. اور یہ دورہ ترجمہ قرآن آپ نوٹ کریں, 29 دنوں میں قرآن کے دو مرتبہ متن سے آپ گزریں گے. ایک متن حافظ صاحب سے آپ سنیں گے پورے قرآن کا, ایک متن آپ سنیں گے جو بھی مترجم ہوگا مقرر ہوگا اس سے, اور ہر پر 10 نیکیاں اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہ قرآن کے پورے قرآن سے کی جو بھی تشریحات ہیں, اس کا جو بھی پس منظر ہے, آیتوں کا جو بھی پس منظر ہے اور اس کی تشریحات سے آپ گزر جائیں. ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ یہ 4-5 گھنٹے کی نشست صبح جو ہے وہ اٹھ کے کاروبار اور یعنی جاب پر بھی جانا ہوگا. جو بھی حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں, اتنی اللہ تعالیٰ برکت نیند میں دیتا ہے کہ واقعتاً یہ سارے امور ہیں کہ جو کہ انجام پا جاتے ہیں. اور بہرحال ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے, اگر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے تو ہم چھٹی لیں رمضان مبارک میں, جو ہے وہ چھٹیاں اپنی جمع کریں اور اس کو جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزاریں. یہ اہتمام ہمارا سال سال ہونا چاہیے. لیکن اگر نہیں مل پا رہی پھر بھی جو ہے وہ جزوی یا کلی شرکت, یہ انشاءاللہ ہمارے لیے, میں نے کئی زندگیوں کو تبدیل ہوتے دیکھا. یہ 4-5 گھنٹے کی یا 2 کی جو بھی نشستیں ہیں اس میں زندگیاں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں. ایسی خواتین جو باپردہ آتی ہیں محرم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, کہ جو بیٹھی ہیں آ کے اور جو ماڈرن قسم کی خواتین تھیں اور نکلی ہیں دورہ تجمہ قرآن سے تو پورے شرع پردے میں نکلیں. ایسی ایسی عظیمت کی داستان ہے کہ جو کہ ان نشستوں سے میں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان مبارک کے جو کہ ہماری کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان ہے, یعنی بہت سے ہمارے ساتھی قرب و جوار کے دائیں بائیں ہوتے تھے ابھی چند دنوں پہلے, لیکن وہ اس رمضان میں وہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اجل پورا ہو گیا, وقت پورا ہو گیا, اللہ نے بلا لیا. کیا عجب کہ ہمارا یہ آخری رمضان ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ یعنی ایسا رمضان نہیں جانا چاہیے کہ جو کہ خدا نہ خواستہ غفلت والا رمضان ہمارے پہلے گزر گیا. قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے اور اپنی قدر ہے کہ جو کہ بڑھائی. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو واقعتاً اس قرآن مجید جو کہ یہ رمضان مبارک کی جو فضیلتیں اسی قرآن کی وجہ سے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ رمضان مبارک سے تو عافیت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.